السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين. والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعین، حق سبحانہ وتعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی اور اس کی نعمتوں کی قدردانی، شکر گزاری، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی اس میں لگے رہیں کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی میں ہماری یہاں کی بھی آخرت کی بھی کامیابی اور نجات ہے. میرے محترم بزرگو، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. عقل مند انسان شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر کے آخرت کے ذخیرے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نادان، غافل انہی شب و روز میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جب بھیجا تو جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی وہ ہے ایمان کی نعمت. اس سے بڑھ کر کوئی دولت، کوئی نعمت، کوئی اللہ کا تحفہ، کوئی عطیہ ہمارے لیے نہیں. اس ایمان کو اللہ پاک نے اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرمایا، اور پھر اس ایمان کے تقاضے بھی بتا دیے کہ کس طریقے سے، کس انداز سے زندگی گزارنی ہے. نیکیاں ہمارے لیے واجب کے درجے میں، فرائض کے درجے میں، سنن کے درجے میں رکھی، گناہوں سے ہمیں سختی سے روکا. اب کامیابی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم نیکیوں کو اپناتے ہیں یا گناہوں کے راستے پر چل کر اپنے لیے تباہی کے سامان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد ماجد، حضور کے سگے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان، کہ ایمان کا ذائقہ چکھا، ایمان کی حلاوت محسوس کی، ہر اس شخص نے من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے پر رضا مندی ظاہر کی، وبالاسلامی دینا اسلام کو اپنا دین جانا، وبمحمد رسول اللہ نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو اپنا نبی برحق مانا، یہ تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ کو رب اور دین اسلام کو اپنا مذہب اور آقا نامدار حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رہبر اور رہنما تسلیم کیا. جس کسی نے یہ تین کام کیے ذاق طعم الایمان تو وہ ایمان کے ذائقے کو چکھے گا، ایمان کی حلاوت اور لذت اس کو نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جدی پشتی مادری اور پدری سلسلوں سے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ہم نے ہوش سنبھالا تو مسلمان گھرانے کے اندر ماں باپ بھی مسلمان، کنبہ قبیلہ خاندان آبا اور اجداد سب کے سب مسلمان. اسی اسلامی گھرانے میں آنکھ کھولنے کے بعد ہم اسی ماحول کے اندر بڑھتے چلے گئے، پروان چڑھتے چلے گئے، لیکن ایمان کی جو حقیقت ہونی چاہیے تھی اس سے ہم میں سے بہت سے افراد کورے کے کورے رہ گئے. چونکہ بات یہ ہے کہ پکا پکایا پھل ہمیں مل گیا، نہ کوئی قربانی دینی پڑی نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی، جدی پشتی یہ سلسلے ہمیں مل گئے. حالانکہ یہی ایمان جن لوگوں کو قربانیوں کے بعد نصیب ہوتا ہے وہ اس کی قدر و قیمت ہم سے کہیں زیادہ کیا کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ ایمان کی دولت کوئی سستی دولت نہیں ہے. اس ایمان کو جس کی تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کریں، اور مذہب اسلام کو اپنا دین تسلیم کرے، آقا نامدار حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی برحق رہبر اور رہنما تسلیم کرے، تو ان تین چیزوں کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنے والا ایمان کے ذائقے کو محسوس کر لیتا ہے. زبانی جمع خرچ تو سب کرتے ہیں، ہم مومن مسلمان ہیں، اللہ کے نام لیوا لاکھوں کی تعداد میں موجود، اسلام کے نام لیوا لاکھوں کی تعداد میں موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کے دعوے کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود، لیکن حقیقت ایمان جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. کہ ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر حقیقت کے اندر گہری نظر ڈالی ہو کہ رب ذوالجلال ہمارا رب ہے، اتنا بڑا اس نے ہم پر انعام فرمایا کہ اپنی ربوبیت سے ہمیں آگاہ فرمایا، حق ہمیں عطا فرمایا اور ایمان کی دولت سے نوازا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، پورے متصرف، ساری کی ساری جو خوبیاں ایک رب میں ہونی چاہیے ان تمام خوبیوں سے آراستہ ذات اللہ پاک نے ہمیں اپنی عطا فرما دی کہ جو بن مانگے ہمیں ملی ہے. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو رضا مندی کے ساتھ من رضیہ، رضیہ کا معنی آتا ہے کہ دل سے تسلیم کرنا، دل سے چاہنا، دل سے ماننا کہ جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، دل سے خوش ہوا کہ اللہ میرا رب ہے، اور پھر اللہ کی رضا مندی کے اندر راضی رہنے والا حقیقت میں اللہ کو اپنا رب ماننے والا ہے. من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا اور اس پر خوش ہے. حرم محترم کعبہ مشرفہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے ایک شخص پکار رہا تھا، یا رب انت راض عنی، اے میرے پروردگار کیا تو مجھ سے راضی ہے. پیچھے پیچھے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بھی چل رہے تھے، فرمانے لگے کہ یہ کیا سوال کرتے ہوتے ہو، کیا تم اللہ تعالی سے راضی ہو کہ وہ بھی تم سے راضی ہو جائے؟ پہلے تو تم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اس کے احکامات کو اپناؤ تو تب اللہ تم سے راضی ہوگا. تو جب امام شافعی نے سوال کیا، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پوچھا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، کون ہے آپ جو میرے اس سوال پر اعتراض کرنے والے؟ فرمایا کہ میں محمد ابن ادریس شافعی ہوں. تو کہا کہ آپ نے جو سوال کیا کیا تم اللہ سے راضی ہو, تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے راضی ہو جاؤں, لیکن طریقہ کار مجھے معلوم نہیں, آپ بتائیے کہ کس طرح میں اللہ سے راضی ہوں, کیا علامت ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ میں اللہ سے راضی ہوں. فرمایا اذا سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فانت رضيت عن الله تبارك وتعالى, جب تیری حالت ایسی ہو جائے کہ تو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی کسی مصیبت پر بھی اسی طرح راضی اور خوشی دکھائی دیتا ہو جس طرح تو اس کی طرف سے نعمت پر راضی اور خوش دکھائی دیتا ہے, جب تیری خوشی اور غمی کی دونوں حالتیں یکساں ہوں, تیری نگاہ رب ذوالجلال پر ہی ہو, تو یقین کر لے کہ تو اللہ سے راضی ہے. اس کو رضا بالقضا کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی, راضی ہیں ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی. فرمایا کہ جب تیری یہ حالت ہو جائے کہ تجھے وہی خوشی اس غم اور تکلیف اور مصیبت میں ہوتی ہو کہ جو خوشی تجھے نعمت کے موقع پر ہوتی ہو, تو مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا میں راضی ہے. اور اگر ایک انسان نعمتوں میں تو بڑا خوش ہے, لیکن جب جب نعمتیں چھن جاتی ہیں, شکوے شکایت شروع, صحت کی حالت میں اس کا عالم کچھ اور ہے تو بیماری کی حالت میں بدل گیا, مالداری کی حالت میں خوش و خرم دکھائی دیتا ہے تو تنگ دستی میں شکوے شکایت, ایک حالت میں کچھ دوسری حالت میں کچھ, اس کی دونوں حالتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے اندر اگر فرق دکھائی دیتا ہے, ایسا بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا نہیں ہے. ایسے شخص کے بارے میں اللہ پاک نے اعلان فرما دیا, من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي وليخرج تحت سمائي, جو میری رضا میں راضی نہ رہے, میری دی ہوئی تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر نہ کرے, اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب تسلیم کرے, کوئی اور رب تلاش کر لے, وليخرج تحت سمائي, میرے آسمان کی چھتری کے نیچے سے نکل جائے. جب وہ میری رضا پر راضی نہ رہے, میری بھیجی ہوئی مصیبت اور تکلیف پر صبر کا تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے, ایسا شخص مجھے پھر رب کہلانے کا حقدار نہیں. فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَائِي, میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے. وَلْيَخْرُجْ تَحْتَ سَمَائِي, وہ میری سلطنت میں رہنے کا حقدار نہیں, میرے آسمان کی چھتری سے نکل جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ دل کی گہرائی سے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے کہ میرا رب ہر حال میں جب مجھ کو رکھے, جس حالت میں رکھے, میں اس کی رضا میں راضی ہوں, خوشی ہو شکر ادا کرنے والا ہے, غمی آ جائے خدا نخواستہ صبر و تحمل سے کام لینے والا ہے, رجوع الی اللہ رکھنے والا ہے, ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے. یہی تو وجہ ہے جنت میں سب سے پہلے جن خوش نصیب لوگوں کو داخلہ ملے گا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو سرا برا خوشی اور غمی ہر دو حالت میں اللہ سے تعلق جوڑنے والے تھے. آج ایک مسلمان کی حالت یہ ہے کہ خوشی مل جائے, صحت اچھی ہو, مالداری ہو, نعمتوں کی فراوانیاں ہوں, تو بہت اتراتا ہے. اس کے برعکس کوئی معاملہ آ جائے, ذرا سی آزمائش آ جائے, تھوڑی سی تکلیف آ جائے, چند دن تو صبر سے کام لے گا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شکایتیں بندوں سے شروع کر دے گا, نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی پکڑ مجھ پر ہی آ گئی, کفریہ کلمہ زبان سے نکال کر اظہار کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب مجھے مل جائے. مطلب یہ ہوا کہ جب تک اپنی مرضی کے مطابق پسندیدہ زندگی ملتی رہی, جب تک تو بڑا خوش رہا, جب تھوڑا سا آزمایا, تھوڑا سا جانچا, تھوڑا سا پرکھا, فوراً امتحان کے اندر فیل ہو گیا. جبکہ مومن کی شان یہ ہے رضا بالقضاء, اللہ کے فیصلوں میں راضی رہنا, یہ ایمان کی شان ہے. اور نمبر دو, اسلام جو مذہب اللہ پاک نے عطا فرمایا, اتنا اونچا مذہب, اتنا پاکیزہ مذہب, دین فطرت اللہ پاک نے بندوں کے مزاج کے مطابق, بندوں کی طبیعت کے مطابق آسان شریعت سب سے زیادہ ہمیں عطا فرمائی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر وہ پیاری ہستی جو رحمت للعالمین ہے, شفیع المذنبین ہے, جو امام الانبیاء ہیں, جن سے بڑھ کر مخلوقات میں کوئی اور اونچی ہستی نہیں ہو سکتی, وہ اعلیٰ اور ارفع اور افضل اور اونچی ہستی اللہ پاک نے ہمیں بطور رسالت اور بطور نبوت اور بطور پیغمبر عطا فرمائی ہیں. ان تینوں چیزوں کو جو دل کی گہرائی سے ماننے والا ہوگا وہ اپنے جیتے جی اسی زندگی میں ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا. اب کوئی شخص سمجھے کہ شاید ان تینوں چیزوں پر عمل کر لینے سے حلاوت ایمانی یوں نصیب ہوگی کہ شاید زبان میں کوئی شیرہ آ جائے گا, مٹھاس محسوس ہوگا. ہر چیز کا اپنا الگ ذائقہ ہے, کھانے کا ذائقہ الگ, پینے کا ذائقہ الگ, اور شادی انسان کرتا ہے اس کا لطف الگ الگ. ایک انسان اللہ تعالی کی سرزمین میں خوبصورت مناظر والے علاقوں کی طرف سیر و تفریح کے لیے سیاحت کرتا ہے, ان حسین مناظر کو دیکھنے کا ذائقہ الگ الگ الگ. مال و دولت اللہ پاک نے عطا فرمایا تو مالداری کا ذائقہ الگ الگ الگ, صحت عطا فرمائی تو صحت کا ذائقہ الگ الگ, نیند اللہ پاک نے نعمت رکھی تو نیند کا ذائقہ الگ الگ. ہر چیز حتیٰ کے پھل اور فروٹ جو ایک ہی چیز تصور کی جاتی ہے, ہر ہر پھل کا ذائقہ اللہ پاک نے الگ رکھا. آم کا ذائقہ الگ, امرود کا ذائقہ الگ, انار کا ذائقہ الگ, انگور کا ذائقہ الگ الگ, ہر چیز اللہ پاک نے الگ ذائقے والی رکھی. تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو اللہ پاک نے نعمت ایمان عطا فرمائی اس کا ذائقہ زبان کے مٹھاس کی طرح نہیں ہے, یہ وہ ذائقہ ہے جس کو انسان اسی وقت محسوس کر پاتا ہے جب وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے, ان معیاروں پر پہنچ جاتا ہے جن معیاروں پر اللہ پاک نے پہنچنے کا حکم دیا ہے. جب تک کوئی بچہ نابالغ ہو اسے شادی نہیں کی, اسے کیا معلوم کہ شادی کے کیا مراحل ہیں اور ازدواجی تعلقات میں اللہ پاک نے کیا ذائقے رکھے ہیں. نیند ہے, ایک انسان نیند سے محروم ہے, اسے کیا معلوم کہ نیند کے اندر اللہ پاک نے کیا لطف رکھا, کیا سکون اور سرور رکھا. تو ایمان بھی ایک نعمت ہے جس میں اللہ پاک نے ایسی حلاوت رکھی کہ جب بندہ حقیقت ایمان کو حاصل کر لیتا ہے, حقیقت میں ایماندار بن جاتا ہے, تو اللہ پاک اس کو ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ جیتے جی وہ اس حلاوت کو محسوس کرتا ہے. اور یہ ایمان جس طرح صحت انسانی ہے کہ وہ کبھی اچھی ہے کبھی خراب ہے, انسان کے اندر کبھی طاقت ہے کبھی کمزوری ہے, کبھی صحت آتی ہے کبھی جاتی ہے, یہی حال ایمان کا بھی ہے. حدیث مبارک میں ہے الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے, طاقتور بھی ہوتا ہے کمزور بھی ہوتا ہے, جاتا بھی ہے آتا بھی ہے. بہت سے ایماندار ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں ناقدری کی بنا پر, بہت سے غیر ایمان غیر مسلم والے لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں. یہی ایمان کبھی کمزور کبھی طاقتور, وجہ کیا ہے؟ جس طرح جسم انسانی کو غذا فراہم کی جاتی ہے تو جسم طاقتور ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے. ایمان کے بھی تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو پورا کیا جائے, ایمانی اعمال انجام دیے جائے, ایمان طاقت بخش ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, نورانیت سے لبریز ہوتا ہے, قوت والا ہوتا ہے, جاندار ہوتا ہے. اگر ایمانی تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے, ایمانی خوراک جسم کو مہیا نہ کی جائے, یہی ایمان مریض کی شکل میں مرض اس کو لگ جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, لاغر ہو جاتا ہے, ضعیف ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے, من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں سے کسی گناہ کو دیکھے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ, اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ایک انسان اپنے گھر کے ماحول میں اپنی زندگی کے اس دائرے کے اندر جہاں اس کے اختیارات کامل اور مکمل ہیں, وہاں کسی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے, سگا بیٹا گناہ کر رہا ہے, بیٹی گناہ کر رہی ہے, بیوی گناہ کر رہی ہے, انسان کے اختیارات ہیں, ہاتھ سے اس گناہ کو روکے. خاندان کے اندر, کنبے قبیلے کے اندر خوشی اور غمی کے موقع پر گناہ ہو رہا ہے, اعلان اعلان, یہ خاندان کا بڑا انسان ہے, اس کی بات کو حیثیت دی جاتی ہے, اس کی شخصیت کو اہمیت دی جاتی ہے, زبان سے سمجھا دے منع کر دے کہ یہ برائی نہیں ہوگی. خوشی ہے تو شریعت کے دائرے میں, غمی ہے تو شریعت کی حدود کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی بات کو مانا جاتا ہے. اور اگر نہ ہاتھ سے برائی روک سکتا ہے نہ زبان سے بلکہ وہ برائی ہو رہی ہے لیکن اس کے دائرے اختیار سے باہر ہے، پھر دل کے اندر اس کو برا جانے، اور پھر اس برا جاننے کی جو تفسیر حضرات علماء محدثین نے فرمائی ہے وہ یہ کہ پھر انسان دل میں تدبیر اور اس کے لیے فکر مند ہو کہ کس طرح سے اس برائی کو روکا جائے، کیا اسباب اختیار کیا جائے کہ اس برائی کی روک تھام ہو جائے۔ یہ سب سے کمزور ترین ایمان اس کو قرار دیا ہے کہ اگر ہاتھ سے روکے قوی ترین ایمان، زبان سے روکے درمیان درجے کا ایمان، دل سے برائی کو برا جانے کمزور درجے کا ایمان، اور اگر نہ تو ہاتھ سے روکے نہ زبان سے روکے نہ دل میں کسی گناہ کی برائی رہے، ارے گناہ ہو رہے ہوتے رہے ہماری بلس، تو یہ پھر ایمان کے رخصت ہونے کی علامت ہے کہ انسان کسی گناہ کو دل سے بھی برا نہ جانے، وہ کمزور درجے کا ایمان بھی اس کے دل سے رخصت ہو گیا۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہود کے لیے بیان فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ کھلے عام برائیاں ہوتی تھی، دیکھتے تھے دل سے برا بھی نہیں جانتے تھے، فرمایا کہ ان پر لعنت پڑی، اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑی، عذاب الہی کے اندر گرفتار ہوئے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے کہ اگر وہ ایمانی درجے کے اندر کمالات حاصل کرتا جاتا ہے، ایمان قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ ایمانی مراحل کے اندر پیچھے ہو جائے تو اس کا ایمان کمزور ضعیف نہیں ہوتے ہوتے رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر حس بھی باقی نہیں رہتی، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ کہیں کہیں آگ لگ رہی ہو، آگ جل جائے سب سے پہلے انسان کو فکر ہوتی ہے کہ خود بھی اپنی ذات کو بچائے، اپنے ساز و سامان کو لے کر بھاگے۔ اگر معاملے اختیار سے باہر ہو جائے پکارتا ہے لوگوں کو زبان سے، آؤ میری مدد کرو، گھر میں آگ لگ گئی۔ اگر معاملہ دائرہ کار سے باہر ہو جائے، آگ لگ رہی ہے لیکن دل میں افسردہ ہے کہ میرے بس سے باہر ہو چکا معاملہ۔ یہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے کہ جب گھر میں گناہوں کی آگ لگ رہی ہو، خاندان کے اندر، کنبے قبیلے اور برادری کے اندر آگ کے انگارے بھڑک رہے ہوں، کوشش کرتا ہے کہ ہاتھ سے بچائے۔ اگر دائرہ اختیار سے باہر ہو جائے، مدد کے لیے دوسروں کو پکارتا ہے کہ لوگوں کو اس گناہوں کی آگ سے، اللہ کی نافرمانی کی آگ سے بچا لیا جائے، معاملہ اس سے بھی باہر ہو گیا تو پھر مومن دل کے اندر افسردہ ہوتا ہے، تدبیر اختیار کرتا ہے کہ کیا کیا معاملات کیے جائیں، کس سے ملوں، کس سے وہ صلاح مشورہ کروں تاکہ اپنے خاندان کے فلاں فلاں افراد کے لوگوں کو گناہوں سے بچا سکوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ مومن وہی جس کے دل میں ایمان تازہ ہوگا، صحت مند ایمان ہوگا، اللہ پاک اس کی حلاوت بھی اس کو نصیب فرماتے ہیں اور ساتھ میں وہ فکر عطا فرماتے ہیں کہ خود بھی وہ گناہوں سے بچتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے آگ سے بچانے کی فکر میں رہتا ہے، اور پھر اسی سوچ و بچار میں رہتا ہے کہ کس طرح میں خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچا لوں۔ اور اگر گھر کے اندر گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں اور یہ انسان اتنا بحث ہو چکا ہے، نہ تو بیوی کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، نہ بچوں کو روکتا ہے، نہ اپنے ماں باپ ملازمین کو روکتا ہے، دکان کے اندر اس کا ملازم چوری کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے، اس کے ماتحتی میں جرم ہو رہا ہے، یہ خاموش ہے، اور بڑے معاملات کے اندر یہ آفیسر ماتحت خورد خورد کر رہے ہیں، یہ نظر انداز کر رہا ہے، تو یہ بھی برابر کا شریک ہے، اور اس کا یہ عمل یہ اقدام بتا رہا ہے کہ اس کا ایمان جا چکا، اس کے اندر وہ حس اور وہ احساس بھی زندہ نہ رہا کہ جس کی وجہ سے یہ کم از کم اس کو روکتا زبان سے، ہاتھ سے، یا اس کی برائی کو دل سے جانتا۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایمان ایمان والی مجلسوں میں رہنے سے بڑھتا ہے. خدا نہ خواستہ گناہوں کی محفلیں اور مجلسیں ہوں اور خود گناہ اور معصیتیں ہوں تو اس ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. پھر انسان کو گناہ گناہ نہیں لگتا، برائی برائی نہیں دکھتی، اور پھر انسان اچھے برے میں تمیز نہیں کر پاتا، جبکہ ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے والے اللہ پاک ان کو ایسا پختہ عزم عطا فرماتے ہیں اور ایسی مدد فرماتے ہیں، ایسی ایمانی حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ جیتے جی وہ ایمان کے ذائقے محسوس کرتے ہیں. حضرت حبیب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دوران جہاد رومیوں کی قید میں آ گئے. رومی بادشاہ نے کہا کہ یہ صحابی ہے، آخری پیغمبر کا ماننے والا ہے، اس کے پاس جو اصل چیز ہے ایمان اس پر ڈاکہ ڈالنا ہے. اس نے اس کام کے لیے بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہی بیٹی کو حرام کاری کے لیے پیش کیا. اس نے کہ حیا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، الحیا شعبۃ من الایمان. ایمان جس کا جتنا کامل، حیا اتنی اعلیٰ درجے کی، اور ایمان جتنا ناقص اتنے ہی زیادہ وہ بے حیا. حدیث مبارک میں اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیری حیا کا جنازہ نکل جائے تیرا جو دل چاہے کر. ایمان اور حیا لازم اور ملزوم ہے، اور یہ غیر مسلم اقوام ایمان سے خالی حیا سے بھی خالی. بے حیائی خود بھی کرتے ہیں، امت مسلمہ میں بے حیائی کو رواج دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں. تو اس شخص نے، بادشاہ نے اپنی شہزادی کو، اس نوجوان عرب کا بھرپور جوانی کے اندر پلا بڑا خوبصورت حسن و جمال کا پیکر، بھرپور جوانی کا مالک حبیب ابن عمیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوبصورت شہزادی پیش کر دی. بیٹی کو کہا کہ اس کے ساتھ گناہ کے اندر آلودہ کر کے رہنا. ایک دن، دو دن، تین دن گزر گئے. صحابی رسول ہیں، وہ کامل ایمان نصیب تھا، آنکھوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار بسائے ہوئے تھے، ایمان اتنا پختہ تھا، نہ تو گناہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، نہ ہی نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا، نہ ہی قدم اس کی طرف بڑھائے. تین دن گزر گئے، اپنے ہونٹوں کو حرکت تک نہ دی. تین دن بعد شہزادی پلٹ کر اپنے باپ کے پاس آئی، پوچھنے لگی مجھے آپ نے کس کی طرف بھیجا، کسی لوہے کی طرف یا دیوار کی طرف؟ تین دن تک اس کو میں ورغلاتی رہی، بہکاتی اور پھسلاتی رہی، اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ ہے وہ ایمان جو کامل درجے کا ہے. سامنے حسن و جمال موجود ہے، گناہ کی دعوت موجود ہے، تنہائی موجود ہے اور شباب موجود ہے، لیکن ایمانی طاقت، ایمانی نور، وہ ایمانی حلاوت نصیب ہو چکی جس کے سامنے گناہ کرنے کا تصور تک نہیں ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں کود پڑے. جب اس وقت مسلمانوں کا پاسا پلٹ گیا تھا، شکست سے دو چار تھے، آگے بڑھے. حضرت سعد ابن معاذ سے ملاقات ہوئی. حضرت سعد نے پوچھا کدھر؟ کہا کہ اے سعد ابن معاذ، الجنت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم جنت ہمیں دکھائی دے رہی ہے. انی اجد ریحہا من دون احد، میں احد کے دامن سے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں. آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جام شہادت نوش فرما گئے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ شہادت کے جام پینے کے بعد جب مار کا ٹھنڈا ہوا، تلاش ہوئی تو میرے چچا اس حالت میں پائے گئے کہ 80 سے زیادہ ان کے جسم پر زخم تھے، تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے. کفار نے شہید کر کے مسلح کر دیا، شکل بگاڑ دی، پہچان تک میں نہیں آ رہے تھے. آپ کی بہن نے انگلیوں کے پورے سے ان کو پہچانا. ایمان اتنا کامل درجے کا، آگے بڑھ رہے ہیں، کفار سے ٹکرا رہے ہیں، اور اللہ پاک نے جنت کی خوشبو سنا دی، جنت کے نظارے کرا دیے. اللہ پاک نے آیت اتار دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. اللہ کے بندے، ایمان والے کچھ ایسے ہیں جو اپنے اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو نبھا کر دکھاتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، یہ ایمان اور اس کی حلاوت اور اس کی ذائقے، جب انسان ایمانی ماحول میں رہے، اعمال صالحہ کرے اور نیک صحبت
صحبتوں میں رہے ایمان پروان چڑھتا ہے، ترقی نصیب ہوتی ہے، پھر انسان کو جب تمام تقاضے پورے کرنے والا بن جائے ایمانی حلاوت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ حلاوت وہ حلاوت ہے جو زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی، اس مرحلے سے گزرنے والا خود اس حلاوت کو محسوس کرتا ہے کہ ایمان کا ذائقہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ معصیتوں میں گناہوں میں انسان ڈوبا رہے تو پھر اس کی حالت وہی ہو جاتی ہے کہ برائیوں میں رہنے والا برائی کی شناخت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، وہ گناہ کو پھر گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمانی ماحول عطا فرمائے، ایمان کے تقاضوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا پاکیزہ اور صحت مند ایمان نصیب فرمائے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ جس نے اپنے رب کو رب تسلیم کر لیا، جس نے دین اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کر لیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کر لیا، اللہ پاک اس کو ایمان کا ذائقہ عطا فرماتے ہیں۔ آج اسی طرح اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔